الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضيرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے کلام کے ایک حصے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا حلوة خضیرة، بے شک دنیا میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور برتنے میں بھی اچھی لگتی ہے. کار دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، گاڑی، گھر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، کپڑے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، کارپیٹ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، ٹائلز دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، لائٹ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کشش ہے، اٹریکٹیو ہے وہ. تو خضیرت ان کا معنی یہ ہے کہ اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں دنیا اچھی لگتی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میری ہو جاتی اور یہ بھی میری ہو جاتی اور یہ بھی میری ہو جاتی. خضیرتن، سرسبز و شاداب، جسے باغ گرین ہوتا ہے اور ہمارے دل کو کھینچتا ہے اور جی ایسا چاہتا ہے کہ اسی ماحول میں ہم رہیں اور یہ باغ میرا ہوتا، یہ میرا گارڈن ہوتا، پوری زندگی یہی میں گزار دیتا. سرسبز و شاداب، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اور میٹھی بھی ہے، یعنی اس کا استعمال میٹھا ہے. تو گاڑی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور اپنی ہو جائے تو اس میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا بڑا مزہ آتا ہے. گھر دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اپنا ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے کہ اتنا عمدہ گھر ہے ہمارا, اتنے بیڈ روم ہے, اتنا بڑا لاؤنج ہے, اتنا بڑا گارڈن ہے. کپڑے دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں پر پہنتے ہیں تو مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے کہ میں نے کوٹ پہنا ہے, میں نے سویٹر پہنا ہے, نیا جاکٹ پہنا ہے, نئے جوتے پہنے ہیں. اتراتا ہے بندہ, خوش ہوتا ہے, عجب کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کبر تک نوبت آ جاتی ہے, دوسروں کی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے. تو دنیا کی ہر چیز میں یہ دو باتیں ہیں, وہ سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی, سرسبز و شاداب اور میٹھی. اسی لیے بازار میں جب جاتے ہیں تو بازار کی ہر چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. مارکیٹ میں جاتے ہیں, سستی سستی چیزیں جہاں بک رہی ہوتی ہیں, 50 پینی کی, 1 پاؤنڈ کی, وہ بھی کھینچتی ہے ہمیں اپنی طرف. بچوں کے کھلونے بھی بڑوں کو کھینچتے ہیں, چاکلیٹ اور سویٹس بھی بڑوں کو کھینچتی ہے, 5 پینی کی, 15 پینی کی, 20 پینی کی. یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے, امتحان کی جگہ ہے, تو امتحان کے لیے دنیا میں یہ دو چیزیں رکھی گئی ہیں, یہ سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور بے شک اللہ تعالی شانہو اس میں تمہیں دوسروں کے پیچھے جانشین بنانے والے ہیں. کہ دادا چلے تو دادا کی جگہ پہ تم آ گئے, ایک قوم چلی گئی تو دوسری قوم آ گئی. دنیا میں جو بھی آتا ہے تو کسی کے پیچھے آتا ہے, کسی کا جانشین بنتا ہے. اللہ تعالی شانہو تمہیں تم سے پہلے کے جو جنریشنز ہیں ان جنریشنز کا جانشین بنانے والے ہیں, یعنی ان کے پیچھے تم کو دنیا میں لا کر بسانے والے ہیں. فناظرون کیف تعملون, اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد تم اعمال کیسے کرتے ہیں, کس طرح کے اعمال کرتے ہیں. دنیا کی چمک دمک اور اس کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں, تمہارا دل دنیا کی رنگ ریلیوں کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا میں جو سرسبز و شادابی ہے اور وہ اپنی سرسبز و شادابی سے کھینچ رہی ہے تو اس کے کھینچاؤ میں آ جاتے ہیں. دنیا کی جو مٹھاس ہے اس مٹھاس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یا تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بن کر رہنے کے لیے دنیا کی کشش, دنیا کا کھینچاؤ, دنیا کی مٹھاس اور دنیا کی چمک دمک, ہر چیز سے بچنے کے لیے مجاہدے اور قربانیوں والی زندگی گزارتے ہیں. ان دنیا حلوت خضیرت, دنیا میٹھی ہے, سرسبز و شاداب ہے, مگر جو کچھ نظر آتا ہے یہ ظاہر میں ہے, باطن میں کچھ نہیں ہے. بعض چیزیں بڑی چمکدار ہوتی ہیں اور خرید کر گھر لاتے ہیں تو چند گھنٹوں ہی میں ٹوٹ جاتی ہے. ایک آدمی سے دوسرے کے ہاتھ میں, دوسرے کے تیسرے کے ہاتھ میں دیکھنے کے لیے لیتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. بڑی چمکدار ہوتی ہے, بڑی خوشنما ہوتی ہے, مگر بالکل تکلاتی, ہلکی پھلکی ہوتی ہے, وہ ٹوٹ جانے والی. تو دنیا جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہے. تو دنیا سرسبز و شاداب ہے, اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, حقیقت میں اٹریکٹیو نہیں ہے. اور میٹھی ہے دیکھنے میں, ایسا لگتا ہے ہمیں کہ میٹھی, حقیقت میں نہیں. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے دوسروں کے پیچھے، دوسروں کا نائب بنا کر. تم سے پہلے جنریشن چلے گئے، ان کے تم خلیفہ ہو گئے. یا اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو دنیا اپنی سرسبز و شادابی اور مٹھاس کے ذریعے تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، اور اللہ نے تمہیں اپنا بننے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ تم میرے بنو، تم میرے بنو. اور اللہ اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا بن جاتا ہے یا میرا بن جاتا ہے. فناظرون کیف تعملون. دنیا تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، اس لیے کہ اس میں حلوہ بھی ہے اور حلوہ بھی ہے، وہ میٹھی بھی ہے. حلوہ ہے وہ میٹھی، ان دنیا حلوت خضیرت، اور خضیرہ بھی ہے سرسبز و شاداب، دیکھنے میں بھی بہت اچھی، برتنے میں بھی بہت اچھی. کوئی اور شخص بھی ہمیں مرسیڈیز اگر دو دن استعمال کے لیے دے دے تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے اس میں. ہائر کی گاڑی میں بھی بہت مزہ آتا ہے، اپنی نہیں ہوتی مگر مزہ آتا ہے. اگر کوئی اپنا موبائل ہمیں دو دن کے لیے استعمال کے لیے دے دے ذرا اعلی کوالٹی کا، بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. جیسے جلیبی کی مٹھاس ہوتی ہے، چاکلیٹ کی مٹھاس ہوتی ہے، کیک کی مٹھاس ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کی بھی الگ الگ مٹھاس ہوتی ہے. ان سب چیزوں کی مٹھاس ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی مزہ آتا ہے. تو دنیا تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میرا بننے کے لیے، کہ میرا بن کر رہنا. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میرا بننے کے لیے، اور دنیا تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، تو میں دیکھوں گا کہ تم میرا بنتے ہیں یا دنیا کا بنتے ہیں، میری بات مانتے ہیں یا دنیا کی. اگر تم دنیا کے بن گئے تو خسارے میں، میرے بن گئے تو نفع میں، فائدے میں. دنیا کے بن گئے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت، اور میرے بنے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. دونوں جہان کے سکون سے تمہارے، دونوں جہان میں تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ سارے وسائل دے کر تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے وسائل ہونے کے باوجود بھی تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دوں. سکون دینا یہ میری ذمہ داری ہے، اور سکون ہی کو راحت کہتے ہیں. سکون ہی نام ہے راحت کا، اور راحت نام ہے سکون کا. یہ میری طرف سے گارنٹی ہے. پیسے دے کر سکون دوں یا بغیر پیسے کے، پیٹ بھر کے سکون دوں یا خالی پیٹ کے، پیاس بجھا کے سکون دوں یا پیاس میں تڑپا کے، سکون دوں گا تمہیں. پیاس بجھانے کا اگر وسیلہ دے دیا پانی، تو پانی پی کر کے تمہیں سکون ملے گا، اور اگر پیاس نہیں بجھائی تو اس پر صبر ایسا دوں گا کہ اس صبر پر اتنا لطف آئے گا کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا. سکون دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تم میرے نہیں بنے، میرے نہیں بنے اور دنیا کے بن گئے، دنیا جو کہ ظاہر میں میٹھی ہے، ظاہر میں سرسبز و شاداب ہے، دکھنے میں اچھی لگ، حقیقت میں نہیں ہے. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ جو اٹریکشن ہے دنیا کے، اے دل تو اس کا غلام مت بننا، غلام اللہ کا بننا. اپنا دل اللہ کو دے دے، اپنا دل دنیا کو مت دینا. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہے، یہ لگتی ہے سپرنگ مگر اندر سے ہے اوٹم، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، سپرنگ کی شکل میں آئی ہے، سپرنگ کی شکل میں لگتی ہے سپرنگ، مگر جب اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خزاں ہے، اوٹم ہے. لگتی ہے بالکل نوجوان خوبصورت عورت، مگر جب اسے برتتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بوڑھی ہے. لگتی ہے بڑی میٹھی، مگر جب برتتے ہیں تو بہت کڑوی معلوم ہوتی ہے. اس کا مت بننا، دنیا بھی کڑوی ہو جائے گی آخرت بھی. میرا بننا، دنیا بھی میٹھی ہو جائے گی آخرت بھی. اور دیکھو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنا بننے والوں کو مالداری کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، صحت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، سکون کا وعدہ فرمایا ہے، راحت کا وعدہ فرمایا ہے، کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. کامیابی دوں گا تمہیں وسائل دے کر یا بغیر وسائل کے، راحت دوں گا وسائل دے کر یا بغیر وسائل کے، سکون دوں گا راحت دے کر یا بغیر وسائل کے ذریعے، وسائل دے کر یا بغیر وسائل کے. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنتے ہیں یا دنیا کے بنتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پھر ہماری مدد فرمائی کہ دیکھو دنیا میں جاؤ گے اگر تو یہی امتحان ہے، دنیا کے بنتے ہیں یا میرے بنتے ہیں، بس یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے. اگر ایک شخص فجر میں اٹھ گیا یہ اللہ کا ہو گیا، اور بستر میں سویا رہا یہ دنیا کا ہو گیا. یہ بستر میں سویا رہنا فجر کی نماز کے وقت میں یہ دنیا ہے. زکات نکال دی یہ اللہ کا ہو گیا، اور زکات نہیں نکالی یہ دنیا کا ہو گیا. رمضان میں روزے رکھے اللہ کا ہو گیا، اور رمضان میں کھاتا پیتا رہا دنیا کا ہو گیا. نظر کی حفاظت کر لی اللہ کا ہو گیا، اور جھانکتا رہا نامحرم عورتوں کو یہ دنیا کا ہو گیا. دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ ملینئر ہو جائے، بلینئر ہو جائے، نہیں. اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے اس کے جیب میں ایک سینٹ یا ایک پینی یا ایک پیسہ بھی نہ ہو. اور بینک میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، مگر زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے باوجود بھی اللہ والے تھے، دنیا دار نہیں تھے. ان کو کسی نے دنیا دار نہیں کہا، حالانکہ بہت کم لوگوں کو ایسی دولت ملی ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی. اگر تم دنیا کے ہو گئے میری نافرمانی کر کے اور میرے نہیں رہے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے، اور اگر تم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے میرے ہو گئے اور مجاہدے کیے، قربانیاں کی، اور دل کو دنیا کی رنگریلیوں کی طرف نہیں جانے دیا تو تم میرے ہو گئے، اور میرے ہو گئے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس، یہ لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ جو میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے کہ دنیا کے ہو گئے تو نقصان، میرے ہو گئے تو فائدہ، دونوں جہان میں. اس میں جو رکاوٹ آئے گی وہ حلوۃن خزیرۃن، دنیا کی چمک دمک. اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی چمک دمک تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. فتقوا الدنیا، اس لیے دنیا سے بچ کر رہنا، ڈر کر رہنا، احتیاط کرنا دنیا سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کرم نوازی کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں. ایسا کوئی ممتحن نہیں ہوگا کہ جو امتحان بھی لیتا ہے اور بتلا بھی دیتا ہے کہ امتحان میں یہ سوال آنے والا ہے اور اس کا جواب یہ ہے. ایسا کوئی ایگزامینر نہیں ہوگا جو آپ کو 3-point turn کرائے اور یہ کہے کہ میں 3-point turn کرانے والا ہوں تو تم اس طرح کرنا.
وہ تو معلم کو کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کو کرنا پڑتا ہے. اللہ جل جلالہ وعمن والو خود ہی ہمیں بتلاتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں امتحان کے لیے، یہ امتحان ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کرنا ہے، اور یہ امتحان ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کرنا ہے، اور یہ امتحان ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کرنا ہے. اللہ خود بتاتے ہیں. تو خود ہی بتلا دیا کہ دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم میرے ہو جاتے ہیں یا دنیا کے. اگر دنیا کے ہو گئے تو دنیا اور آخرت کا خسارہ، میرے ہو گئے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب. اور اس میں جو پریشانی ہوگی وہ کس چیز سے، کی وجہ سے؟ دنیا کی گلیٹرز کی وجہ سے، دنیا کی رنگ ریلیوں کی وجہ سے. تو کہا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہا کہ فتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے بچ کر رہنا. اور دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اس کے لیے تمہیں اپنے نفس پر نظر رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ دنیا کی رنگ ریلیوں کی طرف جو جاتا ہے وہ نفس ہی جاتا ہے. نفس پہ کنٹرول. دیکھو نا کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا. سب بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ہو گئے تو دونوں جہاں کا نقصان، میرے ہو گئے تو دونوں جہاں کا فائدہ. اور مجھے چھوڑ کر دنیا کے تم ہو جاؤ گے، اس میں دخل ہوگا نفس کا. اگر نفس پر تم نے نظر رکھی، اور کسی چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، نفس، اسی کے نفس ہی جائے گا ادھر. نفس پر تم نے اگر کنٹرول کیا، نفس پر، نفس کو کنٹرول کیا کہ یہ دنیا کی طرف نہ جائے، یہ دل دنیا کی طرف نہ جائے، تو تم دنیا سے دور رہو گے. دنیا سے دور رہو گے، میرے ہو جاؤ گے، میرے ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی. اب سوال پھر آگے یہ ہوا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر اس نالائق کو ہم کنٹرول کیسے کریں؟ تو کہا کہ بار بار یہ سوچنے سے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، بار بار یہ سوچتا رہے کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. جب یہ کرے گا تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہ نفس کو دنیا کی رنگریلیوں کی طرف جانے سے روکے گا. اور جب ایسا کرے گا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ. اور جب ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ جو چھوٹی سی محدود زندگی، اس میں ضرور کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میرے بھائیوں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. ایک مؤمن جب اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ دنیا میں میرا یہی امتحان ہے کہ میں دنیا کا ہو جاتا ہوں یا اللہ کا. اللہ کی نافرمانی یہ دنیا، کروڑوں کا مالک ہے، کئی پراپرٹیز کا مالک ہے، سلطنت کا مالک ہے، پوری دنیا اس کے سامنے گردن جھکائے بیٹھی ہے، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے. اور جیب میں ایک پیسہ نہیں، مگر فلموں کو دیکھتا ہے، بد نظری میں مبتلا رہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ دنیا دار. بس دنیا کا مت ہونا. دیکھو پیسوں سے نہیں روکا، اچھے اچھے مکانات سے نہیں روکا، اللہ نے اپنی نافرمانی سے روکا کہ میری نافرمانی یہ دنیا ہے. نافرمانی مت کرنا میری، میری نافرمانی کرو گے دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کی طرف. اور اگر دنیا دار ہو گئے تو دونوں جہان میں ناکامی. میرا ہو کر رہنا، میرا ہو کر رہنا. اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی کچھ نہیں. ایک مومن کا یہ ذہن ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہ ذہن بناتا ہے، حدیثیں یہ ذہن بناتی ہے، شریعت یہ ذہن بناتی ہے، دین ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم اس کے غلام کیسے بن رہے ہو؟ دنیا کو تم اپنی غلام بناؤ، تم اللہ کے غلام بنو. اور دنیا تمہاری غلام اس وقت بنے گی جب تم اللہ کے غلام ہو جاؤ گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور ہماری اسلاف، وہ اللہ کے غلام بنے تو سمندر ان کا غلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، سمندر کے اوپر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، دریا ان کی غلام، ان کا غلام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا دریائے نیل پر، وہ بہ نہیں رہا تھا، خشک ہو گیا تھا، بہنے لگا، بہنے لگا، اور اس خط کا ایسا اثر ہوا کہ ہر سال وہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا. اس خط کے بعد 1400 سال گزر گئے، کبھی خشک نہیں ہوا. وہ اللہ کے غلام تھے تو ہوائیں ان کی غلام، وہ اللہ کے غلام تھے آگ ان کی غلام، وہ اللہ کے غلام تھے آسمان میں چاند ان کا غلام، وہ اللہ کے غلام تھے سورج ان کا غلام، سورج ان کا غلام، سورج ان کا غلام. میں بھی مامور ہوں، تو بھی مامور ہے. سورج کو وہ کہتے تھے حملہ ہو رہا ہے، میں بھی مامور ہوں، تو بھی مامور ہے. دیکھ، اللہ نے تجھے بھی کچھ کاموں کا حکم کیا ہے اور مجھے بھی کچھ کاموں کا حکم کیا ہے. مجھے جہاد کا حکم ہوا ہے تو میں اس بستی پہ ابھی حملہ کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے نماز کا بھی حکم ہوا ہے. اگر تو غروب ہو جائے گا تو میری نماز چلی جائے گی. تو جہاد بھی مجھے کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو رک جا جب تک کہ میں جہاد سے فارغ نہ ہو جاؤں، تاکہ وقت میں نماز پڑھ سکوں. اللہ کے غلام تھے تو سورج بھی ان کا غلام، اللہ کے غلام تھے تو چاند بھی غلام. یوں اشارہ گیا وہ دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے غلام تھے تو جنگلوں کے درندے بھی ان کے غلام. قیام کرنے کی ضرورت پڑی تو کھڑے ہو کر کے اعلان ہوا کہ اے جنگل کے درندو، صحابہ کرام، اے جنگل کے درندو، ہم اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر کرتے کرتے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگل میں ہم رات گزاریں گے، تو جنگل کا یہ جو حصہ ہے جہاں ہم قیام کرنے والے ہیں اسے خالی کر دو. سانپ، بچھو، شیر سب رخصت ہونے لگے وہاں سے. وہ اللہ کے غلام، زمین بھی ان کی غلام، ہر چیز پہ ان کا قبضہ تھا میرے بھائیو. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے ساری چیزیں تو ہماری غلامی کے لیے پیدا کی تھی، اور ہمیں اپنا غلام بننے کے لیے، ہم نے اللہ کی غلامی کو چھوڑی تو اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں کا غلام بنا دیا. اب دیکھو تو کوئی فیکٹری کا غلام بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کا پورا جو نظام بنتا ہے وہ فیکٹری کے تابع. کوئی غلام بنا ہوا ہے دکان کا، 24 گھنٹے کا نظام اس دکان کے تابع. ہر شخص دنیا کا تابع بنا ہوا ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے اس دنیا کو تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. تو یہ ہمارا ذہن ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر مجھے پوری دنیا حاصل ہو جائے مگر میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت میں جاؤں تو میں ناکام، اور مجھے کچھ نہ ملے دنیا میں مگر مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی فرما برداری کر کے جاؤں تو میں کامیاب. اور جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، اس وقت اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں، ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غفلت کا شکار ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی تو میں دنیا کا ہو جاؤں گا, اور دنیا کا ہو گیا تو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں. اس لیے جب کھیل کود کا وقت آتا ہے تو اس وقت کھیل کود اس پر راج نہیں کرتا, وہ کھیل کود پر راج کرتا ہے. کھیل کود اسے کنٹرول نہیں کرتا, وہ کھیل کود کو کنٹرول کرتا ہے. کہ مجھے کھیلنا ہے آدھ گھنٹے کے لیے تو آدھ گھنٹے ہی کے لیے کھیلوں گا, ایک گھنٹے کے لیے تو ایک گھنٹے ہی کے لیے کھیلوں گا. وہ کھیل کود اسے کنٹرول نہیں کرتا کہ کھیلنے کے لیے گیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور آیا دو گھنٹے کے بعد. کھیلتے کھیلتے اگر ماں بلائے گی تو کھیل چھوڑ کے فوراً چلا جاؤں گا. اس لیے کہ کھیلنے کو میں کنٹرول کرتا ہوں, کھیل مجھے کنٹرول نہیں کرتا. اب ماں بلا رہی ہے, بار بار بلا رہی ہے, اگنور کر رہا ہے, اگنور کر رہا ہے. فقہا نے تو جب ماں باپ بلائے تو نماز پڑھنے والے کے لیے مستقل صورتیں بیان کی ہے کہ ایسی صورت ہو تو یہ کرے اور ایسی صورت ہو تو یہ کرے اور ایسی صورت ہو تو یہ کرے. تو بعض صورتوں میں نماز توڑنا ضروری قرار دیا ہے فقہا نے جب ماں باپ بلائے تو. اور ہم فٹ بال نہیں چھوڑ سکتے, ہم انٹرنیٹ نہیں چھوڑ سکتے, ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے, ہم کامنٹری نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ آ رہا ہوں ماں, آ رہا ہوں ماں. ایک گھنٹے کے لیے فٹ بال کھیلنے کے لیے گیا اور آدھ گھنٹے کے بعد کان میں اذان کی آواز آئی, فٹ بال اسے کنٹرول نہیں کر رہا ہے, وہ فٹ بال کو کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے دوستوں کہتا کہ بس میں ختم کرو, اللہ کا منادی بلا رہا ہے. اگر سچا پکا مومن ہوتا ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا کا بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ منع کیا ہے, لا تغرنکم الحیات الدنیا فاتقوا الدنیا, مجھے منع کیا ہے کہ دنیا کا مت بننا, مجھے تو اللہ نے اپنا بننے کے لیے بھیجا ہے. تو اگر یہ کلچر ہوگا تو وہ نفس جو ہے نفس وہ اس قسم کی مباح چیزوں کو اور اس قسم کی لذت کی چیزوں کو کنٹرول کرے گا. نفس کو وہ لذت کی چیزیں کنٹرول نہیں کرے گی. ان دنوں میں بہت سے لوگ ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں, سمر کے دنوں میں ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں, کرسمس کے موقع پر ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں. پہلے ہمارے معاشرے میں ہالیڈیز کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ہالیڈے کس کو کہتے ہیں. ہالیڈے آؤٹنگ, سیر و تفریح, لیک ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں, ویلز جا رہے ہیں, ایک ہفتے کے لیے کسی جگہ کوئی کیروان بک کیا ہے, ملک سے باہر جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, ملیشیا جا رہے ہیں, گوا جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں, ٹرکی جا رہے ہیں. مباح ہے, مباح کا مطلب نہ یہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, مباح جائز ہے, پرمیسیبل ہے. مگر جب بھی کوئی پرمیسیبل کام کرتا ہے مومن, تو مومن یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہالیڈے مجھے کنٹرول کر رہی ہے یا میں ہالیڈے کو کنٹرول کر رہا ہوں, اس کی ضرورت ہے. ہالیڈے مجھے کنٹرول کر رہی ہے یا میں ہالیڈے کو کنٹرول کر رہا ہوں؟ کیا میں جب جی چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, ہم سمر میں جانے والے تھے مگر نہیں جانا ہے, میں کنٹرول کر سکتا ہوں؟ گھر میں بیوی کنٹرول کر سکتی ہے کہ ہم جانے والے تھے مگر نہیں جانا ہے, پورا ہم پروگرام بنا چکے تھے مگر نہیں جانا ہے, ہر سال نہیں جانا ہے, دوسرے تیسرے چوتھے سال جائیں گے. ہر سال دس دن کے لیے جانا ضروری نہیں ہے, جانے والے تھے دس دن کے لیے مگر اس وقت کے حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ نہیں ہمیں تین دن ہی کے لیے جانا چاہیے, تو چلو تین دن کے لیے اب جا رہے ہیں. اب روز جانے والے تھے مگر نہیں, اتنا کنٹرول ہے کہ جو چاہے آپ فیصلہ کر سکے. ہالیڈے کا شوق, ہالیڈے کا جذبہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے یا اس جذبے پر آپ کا کنٹرول ہے, یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہالیڈے آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, ہالیڈے کا شوق آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, ہالیڈے کا جذبہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, سیر و تفریح کا شوق آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, تو آپ کو دنیا کا بننے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ سے تعلق کے کٹنے میں دیر نہیں لگے گی. اس وقت میرے بھائیوں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سیر و تفریح ہمیں کنٹرول کر رہی ہے, ہم سیر و تفریح کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے جانا ضروری, چاہے ہم دوسروں کا قرض ادا نہیں کریں گے مگر سیر و تفریح کے لیے جائیں گے. چاہے ہم بچوں کو پیسے خرچ کر کے کسی پرائیویٹ سکول میں دینی ماحول میں رکھ کر تعلیم نہ دلا سکے وہ کوئی حرج نہیں, مگر ہماری ہالیڈے کے لیے جانا ضروری. مارگیج چل رہا ہے سودی ان معاملے کے ساتھ, جمع کر کر کے کسی طرح جلدی فارغ ہو جائے نہ وہ کوئی حرج نہیں, ہالیڈے ہماری ضروری, ہالیڈے ضروری. اور شروع سے لے کر اخیر تک ہالیڈے میں, سیر و تفریح میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ سیر و تفریح اور ہالیڈے کا کوئی اسلامی کانسیپٹ تھوڑا ہے ہمارے ذہن میں. ہم نے تو ہالیڈے سیکھی ہے غیروں سے, اپنوں سے تھوڑی سیکھی ہے. تو غیروں سے سیکھی ہے تو جہاں سے ہم نے ہالیڈے سیکھی ہے تو جیسے وہ کرتے ہیں وہی ہالیڈے ہماری زندگی میں آئے گی, جہاں وہ جاتے ہیں وہاں ہم جائیں گے. اس لیے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں ہم نہ جائیں تو جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا کیسے؟ ہم تو اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. اس لیے جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نگاہ کی حفاظت ہو سکے گی یا نہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پردہ ہوگا یا نہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں گے یا نہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے جو روزمرہ کے دینی کام کاج ہیں وہ کر سکیں گے یا نہیں, اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے واپس آئیں گے تو دینی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جیسے گئے تھے ویسے ہی آئیں گے, یا کچھ دین کو بڑھا کے آئیں گے یا گھٹا کے آئیں گے, یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں. اس سے کہ دینی سوچ نہیں ہے, دینی سوچ نہیں ہے, دینی سوچ نہیں ہے. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ بزرگوں میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو جاتے تھے, جس کو آرام کہتے ہیں کہ آرام کے لیے تشریف لے گئے ہیں. آرام کا لفظ یہ وہی ہالیڈے ہے, وہی سیر و تفریح ہے, آرام کے لیے گئے ہیں تو آرام کے لیے جاتے تھے. تو آرام کا ان کے یہاں مطلب کیا تھا؟ آرام کا مطلب یہ تھا کہ دماغ جو ہے تھک گیا ہے بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, رات دن کام کرنے کی وجہ سے یہ دماغ تھک گیا ہے, اور اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بدن کا بھی حق رکھا ہے تو اسے تھوڑی آرام کی ضرورت ہے. تو جا رہے ہیں تاکہ اللہ کا یہ حکم پورا ہو جائے اور اس کی تھکاوٹ تھکن دور ہو, یہ فریش ہو جائے, دوبارہ تگڑا ہو جائے تو واپس آ کر کے پہلے جتنا کام ہو رہا ہے اس سے دگنا کام ہو. وہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کتابیں لے جاتے تھے پڑھنے کے لیے, کتابیں لے جاتے تھے لکھنے کے لیے, وہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ حلقہ احباب کو لے جاتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دینی مذاکرہ کریں گے, ماحول ملے گا. وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، ان کی جماعت چھوٹتی نہیں تھی، جماعتیں نہیں چھوٹتی تھی. اگر ایسی جگہ پر ہوتے تھے جہاں مسجد ہے تو جماعت نہیں چھوٹتی تھی، ان کی نفلیں نہیں چھوٹتی تھی، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، ان کے ذکر و اذکار نہیں چھوٹتے تھے. وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو ان کی دینداری اور روحانیت میں ترقی کے ساتھ لوٹتے تھے. تو وہ تو دینی اور روحانی اعتبار سے مالدار لوگ، پھر بھی وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو اور مالدار ہو کر، اور ہم دینی اور روحانی اعتبار سے فقیر لوگ، دو چار کوڑیاں جیب میں ہیں دینی اور روحانی اعتبار سے، ہم جاتے ہیں تو واپس زیرو ہو کر آتے ہیں. تو نکلنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا قرض ہے یا نہیں. نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پہلے ہالیڈے کروں یا قرض ادا کروں، دونوں میں سے کون سا اہم ہے. نکلنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ اور اللہ کے کچھ تقاضے ہیں مالی جن کو پہلے ادا کر دینا چاہیے. نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے بھائی بہنوں کے اندر کوئی ایسا غریب تو نہیں کہ جسے مدد کرنی چاہیے. میں یہاں ہالیڈے پہ ہالیڈے کرتا چلا جا رہا ہوں. نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں میں غیروں کے طریقے کی تقلید کر کے تو نہیں جا رہا ہوں. میری نیتیں درست ہوں گی اور اپنے زاویے کو ٹھیک کروں گا، اپنی سوچ کو ٹھیک کروں گا تو میری ہالیڈے غیروں سے الگ ہو جائے گی. تو سوچے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ رات دن کام کر کر کے اسی ماحول میں رہ کر سب کے ساتھ مل جل کر ایک سٹریس ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اور یہاں اگر رہوں گا تو چھٹی میں بھی کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. چلو ذرا کہیں کھلی جگہ میں چلے جاتے ہیں، کھلی جگہ میں چلے جاتے ہیں، دماغ جو ہے اسے سکون ملے گا، دماغ جو ہے سکون ملے گا. میں نے ایک فتویٰ پڑھا تھا کسی رسالے کے اندر، پاکستان کے کسی مدرسے سے، کسی دارالافتاء میں، دارالعلوم کراچی یا کسی اور دارالافتاء میں سوال گیا تھا کہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام چھٹیوں میں پڑھاتے نہیں ہیں، تو چھٹیوں میں پڑھاتے نہیں ہیں تو ان کو ہالیڈے پہ ہی ملنا چاہیے یا نہیں. اس سے کہ پہ ہی تو ملتا ہے کام کے بدلے میں، تو اساتذہ کرام کو ہالیڈے پہ ہی ملنا چاہیے یا نہیں. تو اس میں فتوے میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو استاد ہالیڈے کے بعد دوبارہ آپ کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آنے والا ہے اسے ہالیڈے پہ ملنا چاہیے، اور جو استاد آپ کے یہاں پڑھانے کے لیے آنے والا نہیں ہے اسے ہالیڈے پہ نہیں ملنا چاہیے. اور کا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہالیڈے اس لیے دی جاتی ہے کہ نو مہینے پڑھا پڑھا کے، دس مہینے پڑھا پڑھا کے اساتذہ کا جو دماغ تھک جاتا ہے تو اس دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہے تاکہ وہ فریش ہو جائے، تگڑا ہو جائے. تو دو مہینے کے بعد آپ کے یہاں اگر پڑھانے کے لیے آنے والا ہے تو اس آرام کے نتیجے میں دماغ میں جو تازگی آئے گی، جو قوت آئے گی، اس کا فائدہ آپ کے طلبہ اور آپ کے مدرسے کو پہنچنے والا ہے، لہذا اسے تنخواہ دی جائے. اور آپ کے یہاں اگر نہیں آنے والا ہے تو اس کو تنخواہ نہ دی جائے، اس سے کہ اس ہالیڈے کا جو فائدہ ہونے والا ہے وہ آپ کے مدرسے کو نہیں ہونے والا ہے. میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مفتیوں کا کام ہے. یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس نیت سے جائے کہ ذہن ذرا کھلا، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ذرا چلے جاتے ہیں. سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے، بزی لائف کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے ساتھ فوکس نہیں کر سکتے. چلو بھائی باہر نکل جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، اور باہر نکل جاتے ہیں اور کچھ اللہ سے بھی لو لگائیں گے، کچھ سوچیں گے کہ اپنی زندگی کہاں گزرنی چاہیے تھی اور کہاں گزری، اور فیوچر کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. فوکس کریں گے، اپنے زندگی کا حساب لیں گے اور توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، عزم لے کر آئیں گے. یہاں گھر رہتے ہیں، ہمیں ملنے کے لیے کوئی آتا ہے، بیوی کو ملنے کے لیے کوئی آتا ہے، ہم فارغ ہوتے ہیں تو وہ نہیں، وہ فارغ ہوتی ہے تو ہم نہیں، بچے اپنے کام میں مشغول. چلو ایک ہفتے کے لیے کہیں الگ تھلگ جگہ پر نکل جاتے ہیں اور ایز اے فیملی ہم بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے ہماری دینی ترقی کیسے ہو اس کا پلاننگ ہو. پہاڑوں کو دیکھیں گے، درختوں کو دیکھیں گے، سمندر کو دیکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ یاد آئے گا. تو اول تو یہ کہ دینی فوائد جن لوگوں کو اس طرح سیر و تفریح کے بغیر ہی حاصل ہو جاتے ہیں ان کو تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جن کو حاصل نہیں ہوتے وہ نکلیں اور یہ اسلامی کانسیپٹ لے کر جائیں، بشرطے کہ فضول خرچی نہ ہو، بشرطے کہ قرض میں ڈوبا ہوا نہ ہو، بشرطے کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوتے ہوں. اب ہالیڈے کے لیے نکل گئے، ہالیڈے کا کیا معنی ہمارے یہاں؟ اللہ کا نہیں، دنیا کا بننے کا، ریلیکس ہونے کا، مزے کرنے کا، ریلیکس مزے. دیکھو مزے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں بے مقصد منہمک ہونے سے روکا ہے، یعنی جائز چیزیں بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے ضروری چیزیں اس میں بھی بے مقصد منہمک ہونے کے لیے ہمیں روکا شریعت نے. دیکھو میاں بیوی کے تعلقات، توالد و تناسل کے لیے ضروری، اس کے بغیر دنیا قائم نہ رہتی، مگر اس میں بھی کیا کہا؟ نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہیں. کھیت کیا بتلایا؟ کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرے تو صرف انجوائمنٹ کے لیے، صرف لذت کے لیے، صرف مزے کے لیے، صرف عیاشی کے لیے نہیں، کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج ڈالا جاتا ہے کچھ اگانے کے لیے. دوسری جگہ پر فرمایا کہ جب تم آپس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرو تو صرف پانی بہانا نہ ہو. تو صرف پانی بہانے کا کیا مطلب؟ کہ مقصد اولاد نہیں ہے، ایسے ہی خواہش پوری کرنا ہے. کہا صرف پانی، غیر مصافحات، پانی بہانے والے نہ ہو، صرف پانی بہانے والے نہ ہو. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شیتم احل لکم لیلت السیام الرفس، اور آگے کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن. ابتدائی اسلام میں راتوں کو میاں بیوی کے تعلقات رمضان میں جائز نہیں تھے. جب اجازت ملی تو کیا حکم ہوا؟ فالآن، اب اجازت ہے، باشروہن، میاں بیوی کے تعلق قائم کر سکتے ہو، مگر کس نیت سے؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، اولاد کو پیدا کرنے کی نیت سے. دیکھو بے مقصد، بے نکاح جو ایک اہم چیز ہے جو انسان کو فحاشی عریانیت سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، اس کو بھی بے مقصد نہیں، بے مقصد نہیں. وابتغوا ما كتب الله لكم، اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے اس کو تلاش کرو. ہو سکتا ہے کہ لڑکا ملے، ہو سکتا ہے لڑکی ملے، ہو سکتا ہے لڑکا لڑکی دونوں مل جاوے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے، مگر آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد ہی ایک غزوے میں چلے گئے. جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہی میں شادی کے بارے میں بات ہوئی کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے. تو جب واپس جانے لگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو ظاہر ہے کہ اب دوبارہ مدینہ منورہ جانا ہے تو میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں گے، نوجوان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیسا الکیسا، دیکھو نوجوان ہیں تو ان کو متوجہ کر رہے ہیں، الکیسا الکیسا، ہوشیاری سے کام لینا. شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صرف لذت حاصل کرنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا مقصود نہ ہو، اس سے کہ یہ ہوشیاری نہیں ہے. ہوشیاری سے کام لینا اور یہ کام اولاد کو طلب کرنے کی نیت سے کرنا. یہاں پر بھی نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شیتم، یہ بات چل رہی ہے اور اچانک کیا کہا؟ وقدموا لانفسکم، دیکھو اسی مزے میں مت پڑے رہنا، اپنے لیے آگے بھی کچھ بھیجنا، اور اپنے لیے آگے بھیجنے کے لیے کیا کہا کہ بیوی کے مزے میں مت پڑے رہنا، کچھ اللہ اللہ بھی کرنا، رات کو بستر پہ لیٹنا بھی مگر کھڑے ہو کر مصلی میں بھی کھڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ بیوی کی لذت میں فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے، اور بیوی کی لذت کے ساتھ ساتھ نیت یہ بھی کرنا کہ اس کے نتیجے میں اللہ اولاد دے گا، پتہ نہیں ان میں سے کوئی عالم بنے گا، کوئی داعی بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی مصنف بنے گا، اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، امت مسلمہ کے لیے مفید ہوگا. بے مقصد اس کام کی بھی اجازت نہیں دی. اپنی آخرت کو یاد رکھنا. تو مؤمن میرے بھائیو جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ سامنے آخرت کو رکھتا ہے، آخرت. اس وقت ہم لوگ جاتے ہیں تو بالکل مزاج یہی ہو گیا کہ ہالیڈے. ہالیڈے کا کیا مطلب ہے کہ نفس آزاد. اب جو روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ریلیکس ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اگر 300 مرتبہ درود بھی پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے اور روزانہ کی ایک پارے کی تلاوت بھی کرنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی جانا ہے اور اس کے آگے پیچھے سنتیں بھی پڑھنی ہے، تو یہ ہالیڈے کیا ہوئی؟ ہالیڈے میں تو وقت بہت فارغ ہوتا ہے، اس میں جہاں ہو سکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جہاں ہو سکے وہاں سنتیں پڑھنی چاہیے. سفر کے اندر یہ ساری چیزیں معاف ہے، مگر جہاں ہو سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو ذہنیت بن جاتی ہے کہ نہ 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 نہ، یعنی اگر دل چاہتا ہے تو بھی رک جاتا ہے کہ میں تو ہالیڈے پہ آیا ہوا ہوں، میں تو ہالیڈے پہ آیا ہوں. اب جتنے دن ہالیڈے میں گزرتے ہیں، 2 رکعت فجر کی، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت واجب، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تسبیحات نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی. میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے اور سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے ڈر جہاں کہیں بھی تو ہو، جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ سے ڈر، تقوی کو لے کر کے جا جہاں کہیں تو جائے، تقوی کو لے کر کے جا جہاں کہیں بھی تو جائے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے یہاں ڈیوزبری گیا ہوا تھا، باٹلی. تو عصر کی نماز کا وقت ہوا اور وہ تکبیرات تشریق کا آخری دن تھا اور عصر کے بعد آخری تکبیر تھی، تو ابا جی تو بہت جلدی تیار ہو گئے، ان کی تو تکبیر والا فوتی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی ذرا کہا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور میں بات چیت میں لگا ہوا تھا، جوانی ہماری نئے نئے فارغ ہوئے تھے دارالعلوم سے، تو پھر بہرحال ان کے کہنے کی وجہ سے میں وضو کرنے کے لیے کچن میں چلا گیا سنک کے اوپر اور وضو کرنے لگا، تو وضو کرتے کرتے بہن اندر آ گئی، تو پھر میں بات کرتا گیا، وضو کرتا گیا، تو ذرا آہستہ وضو ہو رہا تھا. تو ابا پھر آئے اور پھر آ کر کے انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز کا وقت، تو میری بھی نظر تو تھی نماز کے وقت، مگر ہمارے ذہن میں اتنا زیادہ یہ اہتمام نہیں تھا کہ بھائی تکبیر اولا کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے اور وہ تکبیرات تشریق ہماری چلی جائے گی اگر رکعت ہماری گئی تو جماعت کے ساتھ، ان کے ذہن میں وہ بات تھی. پھر جو ہے وہ رومال سے پہنچ پہنچ گھڑی کی طرف نظر ہماری تھی، پر اللہ معاف کرے، صحیح فکر آخرت کی نہیں ہوتی ہے تو نماز پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ بھائی اب تحیات سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے تو جماعت تو مل جائے گی نا، جماعت تو مل جائے گی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا شاید میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن کسی جلسے میں تشریف لے گئے اور جب جماعت شروع ہوئی تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر شریک نہ ہو سکے نماز میں، اس لیے کہ جب آ رہے تھے تو لوگ بیچ میں مسافہ کر رہے تھے، حضرت بڑے بزرگ تھے، اور یہ غلط چیز ہے. یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اقامت شروع ہو جائے تو اقامت شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن آپ کو اطلاع کر رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے. اس کے بعد بات چیت نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد مسافہ نہیں. بہت سے لوگ ایٹریم میں بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ہی کام بس نماز کی طرف. تو پھر جب ابا نے دیکھا کہ بھائی, تو ابا نے کہا کہ بیٹا تکبیرات تشریق یہ آخری نماز ہے. تو محبت رکھتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے بیچارے, یہ سمجھ کر کہ عالم ہے ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا کہ ابا ہم تو مسافر ہیں, تو ہمارے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو مسافر ہیں, ہمارے لیے تو نماز کے ساتھ جماعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. ہم مسجد میں جاتے جاتے بات ہو رہی تھی اور میں نے بہت بے تکلفی سے کہہ دیا اور گئے ہم. ان کو بھی میں کہتا تھا, بلکہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا, کہتا تو نہیں تھا, ایک مرتبہ کہا. میں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, گھٹنوں میں بہت درد ہے, بارش ہوتی ہے تو بھی آپ نماز کے لیے جاتے ہیں, جنازے میں جاتے ہیں, کسی دوسری مسجد میں پتا چلتا ہے کوئی عالم آیا ہوا ہوتا ہے تو پیدل جاتے ہیں, ایک نماز آپ نہیں چھوڑتے, برف باری ہوتی ہے آپ نماز نہیں چھوڑتے, آپ سنت غیر موقعہ نہیں چھوڑتے, نفل نہیں چھوڑتے, تہجد نہیں چھوڑتے, اشراق نہیں چھوڑتے, چاش نہیں چھوڑتے, اور وہ تحیت الوضو نہیں چھوڑتے. تو آپ نے تو جو کچھ پہلے جوانی میں کیا ہوا ہے تو اس کی برکت سے بڑھاپے کی وجہ سے اگر آپ نہ کر سکے تو خود بہت آپ کو تو ثواب مل جاتا ہے, یہ سب جد و جہد کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کچھ دو چار مرتبہ میں نے ایسا کہا ہوگا ایک ہی زمانے میں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے لگ گیا ہے اور میرے پیچھے پڑ گیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے اعمال کی وجہ سے تو میری آخرت میں نجات نہیں ہوگی. اعمال ہیں ہی کیا ہمارے, کیا حیثیت ہمارے اعمال کی؟ مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا لیں گے کہ بھائی ایسی حالت میں بھی یہ نماز پڑھی تھی, درد تھا پھر بھی نہیں چھوڑی تھی, یہ کسی نہ کسی کو. اور مجھے پتا نہیں ہے کہ میری مغفرت کے لیے جو عمل بہانہ بننے والا ہے وہ ابھی اللہ کے یہاں پہنچا ہے یا نہیں. اس لیے میں تو مرتے دم تک لگا ہی رہوں گا. اور واقعی ایسا ہی ہوا. انتقال سے پہلے والے دن معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا, سینے میں درد شروع ہو چکا تھا, مگر پھر بھی سمجھتے رہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی, عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے بعد جس طرح کے جو معمولات, تہجد کے لیے اٹھے, تہجد کے بعد فجر کے لیے نماز سے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, اور درد اتنا تھا چونکہ ہارٹ کی تکلیف شروع ہو گئی تھی, مگر انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہمارے 160 میلبرن روڈ سے چل کر مسجد فلاح میں جاتے ہوئے درد اس قدر ہوا کہ ہماری بہن اس وقت 74 برنر اسٹریٹ میں رہتی تھی, تو وہاں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور آگے چل نہیں سکے, رک گئے, اتنا درد ہوا. مگر وہاں پر بھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ چونکہ درد بہت زیادہ ہے تو میں عصر کی نماز یہاں گھر پر پڑھ لوں یا مجھے واپس گھر پہنچا دو. انہوں نے ہمارے بھائی کو گاڑی لے کر بلایا اور 74 برنر اسٹریٹ سے لے کر مسجد الفلاح تک کار میں بیٹھ کر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گئی. اور چونکہ تکلیف شروع ہو چکی تھی اس لیے عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء مسجد ہی میں رہے, مغرب کی نماز ادا کی, عشاء کی نماز ادا کی, اس کے بعد گھر آئے. فجر پڑھنے کے لیے اس حالت میں دوبارہ گئے, فجر کی نماز کے بعد کے سارے معمولات پورے کیے اور اس کے بعد سوئے تو پھر اللہ کو پیارے ہو گئے, اٹھے ہی نہیں. تو وہ جو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ کر کے دکھائی. اور پھر جو ہے جب مسجد سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ اب میں اور میرا بیٹا ہم دو ہی رہ گئے ہیں, چونکہ مسجد جاتے ہوئے اور بھی بہت لوگ تھے, دیکھا کہ اب ہم دو ہی ہو گئے رہ گئے ہیں, تو رک گئے اور رک کر میری طرف دیکھ کر کے کہا کہ مجھے تمہارا جملہ سن کر کے بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی کہ تم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو سفر میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے, مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ علم پڑھ کر تم اس قسم کی لیویز اور اس قسم کی گنجائشیں تلاش کرو. میں نے اس لیے تم کو علم نہیں پڑھایا تھا, بہت دکھ ہوا. اور پھر یہ فرمایا کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری تکبیرات تشریق جماعت کے ساتھ کب چھٹی ہوگی, اتنا میں اہتمام کرتا ہوں. تو ہمارا حال یہ ہے, اگر ہیں آپ جا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں, جلدی میں ہیں آپ, کیفی کے اوپر نماز کے لیے رکے ہیں, آپ کے ساتھ 8-10 آدمی ہیں یا آپ اکیلے ہیں, بارش بھی ہو رہی ہے, ٹھنڈی بھی ہے, پڑھ لو 2 رکعت اور آگے چلو, مختصر قراءت کرو اور آگے چلو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, اور سفر میں جو ہے جلدی میں تھے, کبھی آدمی کا سفر آسان ہوتا ہے کبھی جلدی میں, تو جلدی میں تھے اور راستے میں رکے دونوں نماز پڑھنے کے لیے, تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھا دی. یہ خیال نہیں کیا کہ پیچھے حضرت کھڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تو بہت آہستہ آہستہ جلدی جلدی نماز پڑھا لی اور سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ سارا یعقوب فقیہن, ہمارا یعقوب بھی فقیہ ہو گیا ہے. اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ ماشاء اللہ سمجھدار ہو گیا ہے, کہ یہ جگہ بہت لمبی نماز پڑھنے کی نہیں تھی, یہ جگہ سنتوں کی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم راستے میں ہیں, سفر میں ہیں, جلدی میں ہیں. مگر آپ کسی جگہ سفر کر کے گئے ہیں, 5-star ہوٹل میں ہے, 4-star ہوٹل میں ہے, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور عصر کے بعد کہیں باہر بھی نہیں جانا ہے, تو 4 سنتیں غیر موقعہ بھی پڑھ لے تو کیا حرج ہے. تسبیحات فاطمی نہیں پڑھتے میرے بھائی, میں خود اپنا جج اور جیوری, آپ اپنے جج اور میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں, اپنے اپنا جائزہ لیجیے. جو لوگ یہاں جب مقامی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معمولات کو نہیں چھوڑتے, جیسے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ میں نے اپنے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, جب میں نے حضرت کے ساتھ سفر کیا باربیڈوس کا, تو حضرت نے فرمایا کہ دعاؤں کا اور ذکر کا خوب اہتمام کرنا اس سفر میں, دعاؤں کا اور ذکر کا خوب اہتمام کرنا. اور پھر فرمایا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر کی دعا حضر کی دعا سے زیادہ مقبول ہوتی ہے, سفر کی دعا حضر کی دعا سے زیادہ مقبول ہوتی ہے, اور سفر کا ذکر حضر کے ذکر سے زیادہ تاثیر والا ہوتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں, ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں, یہاں ہوتے ہیں تو کتنی دعا کرتے ہیں ہم, رو رو کے دعا کرتے ہیں, اور وہی شخص اگر سفر میں جاتا ہے دعا نہیں کرتا. حالانکہ جس کی حاجتیں ہوتی ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں, اسے اللہ تعالیٰ سفر میں روانہ کر دے, تو اسے تو ایسا سوچنا چاہیے کہ چلو یار ایک پرابلم ہمارا ہے اور آج جنازے کے لیے لندن جا رہے ہیں, تو مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے, تو جب جب بھی مجھے میرا پرابلم یاد آئے تو میں دعا کر لیا کروں گا. ایروپلین میں بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے ہیں, ایروپلین میں بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے ہیں, وضو بھی ہے آپ کا یا وضو کر لیا, اور نفل پڑھنے کے لیے سفر کے اندر نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اشارے سے کر سکتے ہیں نفل کے لیے, نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہے, اندھیرا ہے, سب سوئے ہوئے ہیں, آپ نے وضو کر لیا, وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی 4 رکعت تہجد کی, اور زمین اور آسمان کے درمیان اندھیرے میں جب پوری دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ کتنا متوجہ ہوگا آپ کی طرف. اس لیے میرے بھائیوں میں جو گزارشات پیش کر رہا ہوں, انہیں آپ کوئی ایکسٹریم ویو کی طرف منسوب نہ کریں, آپ اسے متشدد رائے نہ سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مومن جو ہے وہ دنیا کا نہیں بنتا, وہ ہمیشہ اللہ کا بن کے رہنے کی کوشش کرتا ہے. ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو لے کر جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ بچوں کو آپ فنا گناہ سے روکتے ہیں, فنا گناہ سے روکتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں فنا فنکشن میں ہمیں نہیں جانے کا, اس لیے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں فنا شادی میں بھی ہمیں نہیں جانے کا, وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی. بیٹا نہیں فنا ہمیں ٹرپ پہ نہیں جانے کا, اس لیے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو بچوں کو ہالیڈے کے لیے خود لے جاؤ کہ بیٹا اس میں مت جاؤ, ہم آپ کو لے جانے والے ہیں, ہم آپ کو ٹرکی لے جانے والے ہیں اس سال, ہم آپ کو ویلز لے جانے والے ہیں اس سال. اچھا ہے, بہت اچھا الحمدللہ, کہ اللہ کی نافرمانی سے ان کو بچانے کے لیے, اور نفرت آپ کی ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو کہ ہمارا باپ جو ہے بالکل خشک مزاج کا ہے, ہماری رعایت ہی نہیں کرتا, دوسرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھومنے کے لیے بھیجتے ہیں, پھرنے کے لیے بھیجتے ہیں, آپ اس سے زیادہ اپنے بچوں کو سہولتیں دو اگر شرعی حد میں رہ کر دے سکتے ہو تو. مگر اس میں اسلامی کانسیپٹ آ جائے, اسلامی کانسیپٹ آ جائے. یہ جو آنکھ بند کر کے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے, غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس قسم کے فنکشنوں میں جا رہے ہیں, کس قسم کی ہالیڈے میں جا رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. تو بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ, اور اس میں یہ پہلو جو ہے, یہ پہلو کہ ہم غیروں کے طریقے کی وجہ سے جائیں, یہ تو بہت ہی برا ہے, بہت ہی برا. جیسے آج کل جو ہے وہ ایک ہنی مون کا شوق سب کو شروع ہو گیا ہے, ہنی مون, کہ شادی ہو تو بھائی ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں, شادی ہو تو ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں کہ دبئی جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ملیشیا جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں فلاں ہوٹل میں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس نئی زندگی کی شروعات ایسے کمرے میں کرو جس کمرے میں اللہ اللہ ہوا ہو, ایسے کمرے میں کرو جہاں سجدے ہوئے ہوں, ایسے کمرے میں کرو جہاں رکوع ہوا ہو, ایسے کمرے میں کرو جہاں تلاوت ہوئی ہو, ایسے گھر میں کرو جہاں سونے والے اللہ کا نام لے کر سونے والے ہوں اور اٹھنے والے اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے. ایسے گھر میں اپنی اس زندگی کی ابتدا کرو کہ رات کو سونے والوں کی آنکھ جب کھلے گی تو وہ اللہ کا نام لیں گے. پاکیزہ ماحول میں اس زندگی کی ابتدا شروع کے جو ایک مہینے, دو مہینے, تین مہینے, چار مہینے, اسے اسٹرانگ فوٹنگ پر لاؤ. اس کے بجائے ہم ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, ایسے کمرے میں چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جہاں کسی مومن نے آج تک قدم نہ رکھا ہو, ہو سکتا ہے کہ وہاں آج تک اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, ہو سکتا ہے کہ آج تک جتنے لوگ اس کمرے میں سونے کے لیے آئے ہوں وہ سارے کے سارے بازاری ہوں, سارے کے سارے گنہگار ہوں. ایسے کمرے میں ہماری ابتدا ہو رہی ہے, ایسے کمرے میں ہماری شروعات ہو رہی ہے. تو کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بھائی ہالیڈے کے لیے جانا چاہتے تھے تو سوچا کہ چلو ہرمین شریفین ہی ہوتے ہیں. ہرمین شریفین میں اس نیت سے جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ چلو بھائی عمرہ عمرہ ہو جائے گا, اور ہوتا یہی ہے کہ عمرہ ہو گیا اور عمرے میں بھی بس جتنا جلدی ہو سکے سر پر سے طواف اتر جائے, صحیح اتر جائے, حلق ہو جائے, خوش ہو گئے. ایسا نہیں سوچتے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں ذرا آرام کر لیتے ہیں, آرام کر لینے کے بعد پھر طواف صحیح کریں گے, کچھ توجہ ہوگی, کچھ اللہ سے لگاؤ پیدا ہوگا. بھائی عشاق جو ہوتے ہیں عشاق وہ تو 48 گھنٹے بیدار رہیں گے, بیمار ہوں گے, تھکے ہوئے ہوں گے, پھر بھی ان کا دل تو اللہ ہی سے لگا رہتا ہے. ہم کہاں اس درجے کے عشاق ہیں. اب تھک تھکا کر کے سب کچھ صرف ایک گنتی پوری کرنے کے لیے ہو گیا بھائی. اب جو ہے دو چار عمرے اگر کسی کو کرنے ہوں گے تو اسی گنتی کو پوری کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. طواف رات کو ایک گھنٹے, دو گھنٹے, تین گھنٹے کا نظام بنا لیتے ہیں, حرم میں چلے گئے چکر لگا کر کے آ گئے, اور وہاں بھی بیت اللہ میں غیر اللہ ہی کی تلاش میں ہے کہ اسماعیل بھائی آج نہیں نظر آ رہے ہیں, احمد بھائی ابھی تک نہیں آئے, وہ محمد بھائی آئے ہوئے ہیں, کچھ سنا ملاقات ہوئی آپ کی. وہاں بھی سب میٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بس ملاقاتیں. حرم شریف میں بھی میٹنگ پوائنٹ, ہوٹل پہ ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں, اور اب جو ہے وہاں لگژریز بہت ہو گئی تو ہوٹلوں میں ٹی وی بھی ہے, اس پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, آرام سے ہوٹلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے وہاں کی جو شاپنگ سینٹر ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں, وہاں کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں. تو ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اب یہاں KFC وغیرہ حلال حرام کا سب مسئلہ, چلو ذرا سعودی عرب چلے جاتے ہیں, وہاں آزاد ہو کر کے کھا پی کر کے موج کر کے آ جائیں گے, ہالیڈے کی ہالیڈے ہو جائے گی, عمرے کی عمرہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ, میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے حرمین شریفین, سیر و تفریح کے لیے, سیر و تفریح کے لیے. ایک مرتبہ میرا حج کے لیے جانا ہوا تو لیسٹر کے کچھ ساتھیوں سے میری ملاقات ہو گئی, تو وہ میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا اور وہ ٹیکسی سے اتر کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ملاقات ہو گئی الیک سلیک. تو میں نے کہا بھائی اس وقت ٹیکسی سے آپ حضرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسے ہی برسبیل تذکرہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جدہ میں ایک ہوٹل ہے وہاں کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو وہاں ہم کھانے کے لیے گئے تھے. تو میں نے فوراً گھڑی میں اندازہ تو مجھے تھا ہی, میں حرم شریف کی طرح میں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی مغرب اور عشاء گئی ہوگی آج. جدہ میں کھانے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے حرم شریف کی مغرب اور عشاء انہوں نے چھوڑی. بہت لوگ پیکج ایسا بناتے ہیں کہ دو دن ہم جدہ میں گزاریں گے. ہمارے بہت سے دوست ہیں جدہ میں, تو ان کو شکایت رہتی ہے کہ جب تو آتا ہے تو ہمیں اطلاع ہی نہیں کرتا کہ میں آ رہا ہوں, تو ہمیں تو اطلاع کر تاکہ ہم تجھے اپنے گھر لائیں, کچھ ناشتہ واشتہ کرائیں, مکہ مکرمہ تک چھوڑ دیں, مدینہ منورہ تک چھوڑ دیں. واپسی میں بھی تو اطلاع نہیں کرتا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں اطلاع کرنے کا یہی تو نقصان ہے ہمارا کہ آپ اصرار کرتے ہیں کہ گھر آؤ. اب ہم آپ کے ساتھ گھر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لیٹ پہنچتے ہیں حرمین شریفین, جس میں ہماری ایک نماز چلی جاتی ہے. آپ تو یہی رہتے ہیں, ہم باہر سے آتے ہیں تو ایک نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے, اس کا ہمارے دنوں پر کتنا صدمہ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو میری امت کے مالدار طبقے کے لوگ, تو مالدار جن کے پاس پیسہ زائد ہے وہ مالدار ہی ہے, اسی لیے تو جاتے ہیں. مالدار طبقے کے لوگ سیر و تفریح ہالیڈے کے لیے آئیں گے, اور میری امت کے متوسط درجے کے لوگ مڈل کلاس جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ آئیں گے تجارت کرنے کے لیے کہ شاید کوئی کنیکشن مل جائے, یا یہاں سے کچھ وہاں لے جائے, وہاں سے کچھ یہاں لے آئے. اور میری امت کے غریب لوگ فقیر لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے, مانگنے کے لیے. اور میری امت کے علماء اور قرا ریا کے لیے آئیں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آئیں گے کہ ہم دیکھو اتنے حج ہم نے کر لیے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ علماء کو دیکھ کر, مالداروں کو دیکھ کر, غریبوں کو دیکھ کر, متوسط درجے کے لوگوں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسی نیت سے جا رہے ہوں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان چاروں طبقوں میں سے ہم کس طبقے میں ہیں اور ہم کس نیت سے جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا بھائی خیال رکھا جائے, لحاظ رکھا جائے. یہ ساری باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ ان میں بہت سی باتیں مباح ہوتی ہیں, جائز ہوتی ہیں, مگر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے, مگر یہی چیزیں دھیرے دھیرے ہمیں دھیرے دھیرے دنیا کی محبت کی طرف لے جاتی ہے, لذتوں کی طرف لے جاتی ہے, عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ نافرمانی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں. پھر واپس آنے کے بعد دل نہیں لگتا عبادتوں میں, پھر تلاوت قابو میں نہیں آتی, پھر ذکر قابو میں نہیں آتا. تو آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر یہ ساری باتیں یہاں کہی جاتی ہیں. اللہ تعالی شانہو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ جل جلالہ وامن والو ہمیں اپنا بنا لے, اور اللہ تعالی شانہو ہمیں دنیا کا ہونے سے بچا لے. دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور دنیا کی فنائیت ہے کہ یہ فنا ہونے والی چیز ہے, دنیا کا فانی ہونا, اللہ تعالی ہمارے دل دماغ میں یہ بٹھا دے. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, حض گناہ میں, گناہ سے جو لذت ہوتی ہے حض گناہ میں, یعنی لذت گناہ میں, جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, گناہ کر لینے کے بعد کچھ نہیں. اور عبادت کا معاملہ الٹا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے, یعنی دنیا کا جب بندہ بنتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے پھر کچھ نہیں, اور جب بندہ اللہ کا بنتا ہے اور دنیا سے دور رہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, مگر جب وہ کر لیتا ہے تو اس کڑواہٹ کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے, 50 سال کے بعد بھی جب وہ سوچے گا کہ وہاں پر میرا نفس مجھے یہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا مگر نہیں, میں نے میرے اللہ کے لیے وہ کام کیا تھا, اس کی ایک لذت محسوس ہوگی اسے. اور آخرت میں مرنے کے بعد جو لذت محسوس ہوگی اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے جو ہے ارادوں کو بدلو, ارادوں کو بدلو. میں ایک قصہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ قصہ بیان فرمایا ہے, آپ بیتی میں بھی شاید یہ ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے وہ ندی پار کرنا چاہتے تھے اور ندی میں تغیانی آئی ہوئی تھی, بارش کی وجہ سے بہت پانی تھا, کشتیاں جا چکی تھی یا کشتیاں جا نہیں سکتی تھی, تو وہاں ایک خیمہ تھا, ایک جھونپڑا تھا ایک بزرگ کا. تو یہ صاحب وہاں گئی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی شانہ میرے لیے اس ندی کو پار کرنا آسان کر دے, اس سے کہ میرا پار کرنا بہت ضروری ہے. تو کہا کہ تم ندی کو کہہ دو, ندی کو تم کہہ دو کہ اس شخص کا حکم ہے جس نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں, جس نے زندگی میں پیا نہیں, اور جس نے زندگی میں اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کی, کہ تو اجازت دے دے. یہ گیا اور جا کر کے ندی سے کہا کہ میں ایسے شخص کی طرف سے حکم لے کر کے آیا ہوں کہ جس نے کبھی زندگی میں کھایا نہیں, کبھی زندگی میں پیا نہیں, کبھی زندگی میں بیوی سے صحبت نہیں کی, کہ تو مجھے رستہ دے دے. کشتی میں بیٹھ گیا, پانی جو ہے وہ سکون ہو گیا پانی کو, اور یوں کر کے کراس کر گیا. اس کا تو کام ہو گیا. گھر میں بیوی سن رہی تھی تو بیوی نے کہا کہ کھاتے بھی بڑے مزے سے ہیں آپ تو, اور پیتے بھی بڑے بڑے مزے سے ہیں, اور یہ جو اولاد ہے وہ ایسے ہی ہوگی. کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائے گا, آپ کہتے کہ جس نے بیوی سے صحبت نہیں کی, تو آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں, اپنی خواہش بھی مجھ سے پوری کرتے ہیں, اور آپ نے ایسا کہا کہ اس شخص کی طرف سے پیغام ہے جس نے کبھی کھایا نہیں, جس نے کبھی پیا نہیں, جس نے کبھی صحبت نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری سوچ کو صحیح کر لیا ہے, تو جب بھی میں کھاتا ہوں تو اسلامی سوچ سے کھاتا ہوں, پیتا ہوں اسلامی سوچ سے پیتا ہوں, صحبت کرتا ہوں اسلامی سوچ سے کرتا ہوں. اس لیے یہ مزے اور لطف اندوزی نہیں ہوتی, یہ سب کچھ دین اور عبادت ہی ہے آخرت میں. اس لیے گویا کہ میں نے کھانے پینے اور صحبت وغیرہ یہ کام کیے ہی نہیں, یہ سب آخرت میں, آخرت کی سوچ کے ساتھ. تو ہمیں بھی میرے بھائیو علماء کے ساتھ تعلق رکھ کر, بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سوچ کو درست کر لینی چاہیے, تاکہ ہمارا دنیا کا بھی ہر کام آخرت ہی کا ہو جائے, اور دنیا کا کوئی کام دنیا کا نہ رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.